ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المستدرك إنا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة من برزة الجعفي في جمالك للبخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله ورفع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط قدر المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائد. وبه قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله ورفعه الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما الغاضب فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاق قال حدثنا محمد بن سويد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله
بسم الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائد. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ورفع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم قولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل في الرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وفي قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الخطاب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كريمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وفي قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن معاوية بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله نضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسم وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن خبيب عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل في الرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن قنين عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس الاصل بالرميه ويقال القسط مصدر المفسد وهو الالف واما القاصد فهو الجاهل. وفيه قال حدثنا احمد بن اشرف قال حدثنا محمد بن حسين عن عمار بن القعقاع عن ابي سره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طبيبتان طبيبتان الى الرحمن طبيبتان على اللسان فقيدتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله وهم عن المواسير المصطلع في القيامة وأن أعمال بني آدم أعمالهم موسى. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فؤاد عن عمارة بن الوقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالدومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن كفيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأن أحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے. ہر راوی نے اپنے مروی انہو سے اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی روایت سنی. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. یہ حضرت مولانا عبد القیوم صاحب یہ حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. ویسے اس کا یہ جو تسلسل ہے، راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تک ہی ہے. انہوں نے اپنے استاد عمر ابن دینار سے اور انہوں نے اپنے استاد ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے اور انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سب سے پہلے نہیں سنی. یہاں یہ تسلسل نہیں ہے، آپ کا بھی تسلسل باقی رہے اس لیے میں نے اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے. یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے احادیث سے صحیحہ کا وہ مجموعہ ہے جس کو امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا، جس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ اس کا آخری باب ہے جو آپ نے ابھی پڑھا، باب قول اللہ و ندع الموازین القسط لیوم القیامہ. آخری کتاب اس کی کون سی ہے؟ تو عام طور پر تو شراح یہی فرماتے ہیں کہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اور نصفی کے نسخے میں اس کا عنوان کتاب التوحید ہی ہے اور اکثر حضرات نے اسی پر اکتفا کیا ہے، جبکہ مستملی کی روایت میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم یہ پورا اس کا عنوان ہے. اور ہمارے ادر شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا نظریہ ان کی رائے یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور یہ کتاب التوحید جو ہے وہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تکمیلہ اور تتیمہ ہے. بہرحال اکثر شراح تو کتاب التوحید ہی کو بخاری شریف کی آخری کتاب قرار دیتے ہیں, اور آخری باب باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. پہلا باب جیسا کہ آپ پڑھ چکے, باب ان کیف کان عبد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس آخری باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مسئلے کو ذکر کیا ہے. ترجمۃ الباب جو ہے ندع الموازین القسط لیوم القیامہ, وہ جو ہے اس کی مناسبت کتاب یعنی کتاب التوحید سے کیا ہے. کتاب التوحید کو قائم کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کرنا ہے. تو اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو توحید سے مراد یہاں اہل سنت والجماعت کی توحید ہے, جہمیہ کی توحید نہیں. جہمیہ جو ہیں وہ تو صرف ذات بہت کا اس بات اور اقرار کرتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں, اسی لیے ان پر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری کتاب التوحید کو قائم کیا. وہ صفات کو اس لیے نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ صفات کو ماننے کی صورت میں تعدد وجبہ یعنی کئی معبودوں اور کئی خداؤں کو ماننا لازم آئے. وہ ان کے نزدیک ہر صفت ایک مستقل خدا اور معبود قرار پائے گی, اور یہ چیز توحید کے منافی ہے. اس لیے وہ لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں, صرف ذات بہت کو یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس بات کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اور اپنے اسی نظریے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں, یعنی ہم توحید والے. ہر زمانے میں اس طرح لوگ اپنے آپ کو اس طرح کے القاب سے ملقب کرتے ہیں, برعکس نہن نام زنگی کافور والے اصول کے پیش نظر. جیسے کہ ہمارے زمانے میں اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے تعبیر کرتے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو اہل التوحید اصحاب التوحید کہا کرتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید جو قائم کی ہے وہ اہل سنت والجماعت کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے قائم کی ہے, اور اہل سنت والجماعت کی توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ذات نہیں بلکہ ذات اور صفات دونوں کا اقرار اور اثبات ہے, اور صفات میں بھی صفات ذات اور صفات افعال دونوں اندر شامل ہیں. صفات افعال ہی میں وضع میزان بھی ہے. اس معنی کر کے چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضع میزان کو یا میزان کو ثابت کرنے کے لیے اس باب کو قائم کیا ہے, اس طرح اس باب کی مناسبت کتاب التوحید کے ساتھ ہو جائے گی. یہ تو عام طور پر حضرات شراح جو مناسبت بیان کرتے ہیں اس باب کی کتاب التوحید کے ساتھ, جبکہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسلاف میں سے اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے. یہ وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑا, جلا وطن ہونا پڑا, اور اس کتاب التوحید میں اسی مسئلہ کلام کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بہت سارے ابواب قائم کیے ہیں. یہ آخری باب جو ہے وندع الموازین القسط لیوم القیامہ بقول حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی مقصد کے لیے قائم کیا ہے کہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت اور متلو دونوں میں فرق ہے. تلاوت یہ تو بندے کا فعل ہے اور بندہ جس طرح مخلوق ہے اس کے تمام افعال بھی مخلوق ہیں, تلاوت بھی مخلوق ہے, اور جس طرح بندے کے سارے اعمال کو تولا جائے گا, اس کا وزن کیا جائے گا, اس کی تلاوت کا بھی وزن ہوگا. رہی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو متلو ہے, بلا اس کا وزن تو کون کر سکتا ہے. تو بہرحال ان کے بقول تو یہ باب اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اب یہ ترجمۃ الباب کی غرض, جیسا کہ عام طور پر حضرات شرح فرماتے ہیں کہ میزان کو ثابت کرنا ہے, وضع میزان کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں باقاعدہ ترازو رکھیں گے, اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. ترازو جو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں اور عربی کے اندر لفظ میزان بولا جاتا ہے, جس میں دو پلڑے ہوتے ہیں, کانٹا ہوتا ہے, تو وہی یہاں مراد ہے. اس کا حقیقی معنی مراد ہے, کوئی معنی مجازی مراد نہیں. چنانچہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ترازو باقاعدہ ایک مجسم چیز ہے جو قیامت کے روز میدان حشر میں رکھی جائے گی, جس کے دو پلڑے ہوں گے, کانٹا ہوگا, سب اس کو. جبکہ اہل اسلام میں ایک فرقہ سید اللہ ہوا ہے معتزلہ, وہ کہتے ہیں کہ ترازو جو یہاں بولا گیا ہے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد اس کا معنی مجازی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ انصاف قائم کریں گے, یعنی لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے. اسی اقامت عدل کو گویا لفظ میزان سے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر تعبیر کیا گیا ہے. یہاں گویا میزان کا مطلب وہ باقاعدہ جو ترازو ہوتی ہے وہ نہیں, ترازو بھی اسی لیے رکھی جاتی ہے اس کے ذریعے سے جو ہے تول کر کے فیصلہ کیا جائے, انصاف کیا جائے. تو فرمات وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں میزان سے ترازو مراد نہیں ہے بلکہ اقامت عدل مراد ہے. اور اس سلسلے میں ان کی دو دلیلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی اعمال جو ہیں وہ تو از قبیل اعراض ہیں, یعنی ان کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے, وہ خود اپنی ذات سے اس کا الگ وجود نہیں ہے, بلکہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہو کر کے پایا جاتا ہے. مناطقہ نے, اہل منطق نے جو ہے موجودات کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو جواہر, یعنی وہ چیزیں جن کا اپنا ایک مستقل وجود ہے, اپنا ایک جسم ہے جس پر وہ قائم ہے, اور دوسرے اعراض جن کا اپنا مستقل وجود نہیں ہے بلکہ وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ ہو کر کے اس کے ضمن میں پائی جاتی ہے, مستقل اس کا وجود نہیں. جیسے یہ لمبائی ہے, چوڑائی ہے, ظاہر ہے لمبائی اور چوڑائی ایک ایسی چیز ہے جو مستقل نہیں پائی جا سکتی. آپ کسی کو لمبائی اور چوڑائی سمجھانا چاہیں تو کہیں بھائی یہ تپائی ہے, دیکھو یہ اس کی لمبائی ہے, یہ اس کی چوڑائی ہے, الگ سے آپ لمبائی اور چوڑائی بتا نہیں سکتے.
وہ جب بھی لمبائی اور چوڑائی پائی جائے گی کسی چیز کے ضمن میں پائی جائے گی, اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں. ایسے تمام چیزوں کو اہل منطق کے یہاں عرض آراس کہا جاتا ہے. تو یہ معتزلہ ان کہتے ہیں کہ اعمال, انسان جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ سارے اعمال, وہ ان کا کوئی جسم نہیں, ان کا کوئی مستقل وجود نہیں, بلکہ وہ عمل کرنے والا جو ہے انسان اس کے تابع ہے, اس کے ساتھ قائم ہے. جب مستقل وجود نہیں ہے تو آخر تولنے کے لیے ترازو میں کیا رکھیں گے, اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تولنے کے لیے تو ضرورت ہے کہ وہ کوئی مجسم چیز ہو. ایک تو ان کی یہ دلیل, عقلی دلیل, اور ان کے اوپر عقلیت کا غلبہ تھا, وہ اسلامی احکام کو عموماً عقل ہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اسی بنیاد پر یہاں بھی انہوں نے ترازو کا انکار کرتے ہوئے خالی اس کا معنی مجازی اقامت عدل بنا لیا. ایک تو ان کی دلیل یہ تھی. دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ اعمال کو کائے کو اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھ کر کے تولیں گے. تولنے کا مقصد ہوتا ہے کس کے اعمال بڑے ہوئے ہیں, کس کے اعمال کم درجے کے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو جب اللہ کو معلوم ہے تو پھر اس کے لیے ترازو میں اعمال کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کی دوسری دلیل ہے. بہرحال انہوں نے ان ایسی عقلی دلائل کی بنیاد کے اوپر ترازو کا انکار کیا, اور قرآن پاک میں جہاں جہاں ترازو کا لفظ آیا ہے اس کا حقیقی معنی مراد لینے کے بجائے معنی مجازی یعنی اقامت عدل انہوں نے مراد لیا ہے. جبکہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ نہیں, باقاعدہ قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے, ترازو رکھیں گے, اور اسی ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کا وزنی اور ہلکا ہونا معلوم کیا جائے گا. اس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے. چنانچہ اسی اہل سنت و جماعت کے مسلک کو اور ان کے عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب قائم کیا ہے, باب قول اللہ وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب یہاں موازین جو آیا ہے وہ میزان کی جمع ہے. ویسے موزون کی جمع بھی موازین آتا ہے, یہاں مگر یہاں اس کو مراد نہیں لیا جا سکتا. یہاں تو بات طے ہے کہ یہ میزان کی جمع ہے. ہاں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, وہاں جو آیت میں موازین کا لفظ آیا ہے وہاں اس کو موزون کی جمع بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہاں نہیں, یہاں صرف وہ میزان کی جمع ہے. نَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن. اب یہ القسط جو ہے عام طور پر شرع اس کو لفظ موازین کی صفت قرار دیتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نحو میں اصول ہے کہ موصوف اور صفت میں وحدت تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے جو ہے موافقت ہونی چاہیے. موازین یہ تو جمع ہے اور قسط جو ہے وہ واحد ہے. یہ واحد جمع کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ قسط مصدر ہے اور مصدر جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع سب کی صفت بن سکتا ہے. تو وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے. اور بعض حضرات نے یہاں پر مجاز بالحذف مانا ہے وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ, ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف والی. لفظ ذوات کو یہاں مقدر اور محذوف مانا ہے, اس صورت میں پھر یہ ذوات یہ بھی جمع ہے اور موازین بھی جمع ہے. صفت اور موصوف کے اندر گویا موافقت ہو جائے گی. جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قسط جو ہے صفت نہیں ہے بلکہ مفعول لہو ہے, یعنی ہم ترازویں قائم کریں گے. القسط اللہ اجل القسط, انصاف کے لیے, مفعول لہو لیوم القیامہ قیامت کے دن میں. یہ لام جو ہے فی کے معنی میں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے پانچ معنی شرع نے ذکر کیے, امام نووی نے فی والے معنی کو راجح قرار دیا ہے. بہرحال وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے روز. اب یہ جو موازین جمع کا صیغہ آیا, اس پر یہ بحث چلی کہ قیامت کے روز ایک ترازو ہوگی یا بہت ساری ترازویں ہوں گی. چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس جمع کے صیغے کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز بہت ساری ترازویں ہوں گی, ایک نہیں. اب یہ بہت ساری ترازویں جو ہیں وہ کس مقصد کے لیے, تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایک الگ ترازو, یعنی ہر آدمی کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہوگی. جتنے بھی انسان ہوں گے سب کے لیے الگ الگ ترازو, اس معنی کر کے یہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے تعدد عاملین کے اعتبار سے. جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں الگ الگ قسم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو استعمال ہوگی. نماز کو تولنے کے لیے الگ, زکوٰۃ کو, خیرات اور صدقات کو تولنے کے لیے الگ, روزے کو تولنے کے لیے الگ. جیسے دنیا میں بھی سونا تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, غلہ تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, اس طرح مختلف اعمال کے تولنے کے لیے مختلف ترازویں ہوں گی. اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا وہ فاما من خفت یا فاما من ثقلت موازینہو, کہ موازینہو واحد کی طرف موازین کی اضافت کی گئی, اور یہاں گویا جس کے اعمال ہلکے ہوں گے گویا یہاں پر انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ہر ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی. بہرحال اس آیت سے انہوں نے گویا تعدد اعمال کے اوپر استدلال کیا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ موازین اگر سے جمع کا صیغہ ہے لیکن قیامت کے روز ایک ہی ترازو ہو. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے, اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب ایک ہی ترازو ہے تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ قرآن پاک میں کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کا جواب دیا ہے شرع نے, یہ تفخیم اور تعظیم کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے لیکن اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس ایک چیز کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں بھی قیامت کے روز ترازو تو ایک ہوگی لیکن اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو موازین جمع کے صیغے سے تعبیر کیا. چنانچہ جو ہے ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اور ان کا قول ذکر کیا ہے کہ اتنی بڑی ہوگی وہ ترازو کہ اس کے ایک پلڑے کے اندر تمام آسمان, زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سما جائے گا. اس سے اس ترازو کی عظمت اور بڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی عظمت اور بڑائی کے اظہار کے لیے اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا. جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ترازو تو ایک ہے لیکن وہ بہت ساری ترازوؤں کا کام کرے گی, تمام انسانوں کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے. گویا عمل کرنے والے اصحاب اعمال کہ تعدد کی پیش نظر اس ایک ترازو کے لیے جمع کا صیغہ قرآن کے اندر استعمال کیا گیا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ترازو ایک ہے لیکن سارے اعمال اسی ایک ترازو کے ذریعے سے تولے جائیں گے. وہ ایک ہونے کے باوجود بہت سی ترازوؤں کا کام دے گی, اس معنی کر کے اس کو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. اب آگے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وانا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. اب دیکھیے یہاں اعمال کے لیے تو جمع کا صیغہ لائے اور لفظ قول کو واحد کے صیغے سے تعبیر کیا, تو چونکہ اعمال بول کر زبان کے علاوہ انسانی جسموں میں جو دوسرے اعضاء اور جوارح ہیں ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ مراد لیے گئے. گویا تعدد مصادر تدور ہونے والی اعضاء, جن اعضاء سے افعال اور اعمال صدور ہو رہے ہیں وہ بہت سارے ہیں, اس لیے اعمال کا جمع کا صیغہ لائے. اور قول صرف زبان سے صادر ہوتا ہے. وحدت مصدر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں لفظ قول میں واحد کا صیغہ استعمال کیا. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بحث تو اعمال اور صحائف اعمال اسی کی ہوتی ہے, لفظ قول کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کائے کو ذکر کیا. تو اس کا جواب دیا گیا ہے, آپ پوری کتاب پڑھ چکے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک اور عادت شریفہ ہے کہ وہ جب کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی باب کا عنوان قائم کرتے ہیں اور باب کے عنوان میں کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں, اس دعوے میں انہوں نے جو چیز پیش کی ہے دعویٰ پیش کرنے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میرے شرائط یعنی امام بخاری کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق کوئی روایت نہیں ہے, تو پھر وہ اپنے اس دعوے میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے انا اعمال بنی آدم لکھنے کے بعد دعویٰ پیش کرنے کے بعد محسوس کیا کہ اعمال کے لفظ سے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس سے اعمال کا تولا جانا ثابت ہوتا ہو, یعنی ایسی روایت جو ان کی شرط کے مطابق ہو. انہوں نے اعمال کے بعد لفظ قول کا اضافہ کر دیا اور روایت جو ابھی پیش کی ہے باب کے اندر گویا قول بھی چونکہ زبان کا ایک عمل ہے تو جس طرح وہ تولا جائے گا اس طرح دوسرے اعضاء اور جواہر کے اعمالوں کو بھی تولا جائے گا. اس طرح انہوں نے اعمال بنی آدم والے دعوے کو مدلل کر دیا حدیث کے ذریعے سے. یہ ان کا عام طریقہ ہے پوری کتاب کے اندر. اب یہاں ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اتفاق ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ ترازو رکھیں گے, لیکن اس ترازو کے اندر کیا چیز تولی جائے گی, وہی جو اشکال معتزلہ کو پیش آیا تھا. اور اس اشکال سے بچنے کے لیے معتزلہ نے لفظ میزان کا حقیقی معنی چھوڑ کر کے معنی مجازی اختیار کیا تھا. میزان کو تو تمام اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کے نصوص میں صراحت ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں, لیکن اشکال یہاں پھر وہی پیش آتا ہے کہ بھائی اعمال تو کوئی ایسی مجسم چیز نہیں ہے جس کو ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے, تو خود اہل سنت والجماعت کے اندر بھی ترازو میں کیا تولا جائے گا اس کی تعین کے سلسلے میں تین قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے جس کو علامہ محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا, یعنی عمل کرنے والے جو افراد ہیں اشخاص ان کو خود کو ترازو کے اندر رکھ کر کے تولیں گے اور جیسے ان کے اعمال ہوں گے ان اعمال کے مطابق ان کا وزن ہوگا. اب یہ قول تو ذکر کیا لیکن اس قول کا قائل کون ہے؟ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ وبرکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے قائل کے سلسلے میں میں نے بہت تلاش اور جستجو کی لیکن کسی کا پتہ نہیں چلا. ان کو جب پتہ نہیں چلا تو ہم کہاں سے چلائیں گے؟ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ قول ہے, بطور قول کے ذکر کیا جاتا ہے لیکن قائل کا نام نہیں لیا جاتا اور اس قول کی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے. ایک دلیل تو وہ جو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا باب قول اللہ کو سورہ کہف میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے, وہاں روایت پیش کی ہے کہ قیامت کے روز ایک بڑی برکم آدمی لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ موٹا تازہ لمبا ترنگا ہونے کے باوجود اللہ کے یہاں اس کی مچھر کے برابر کے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اب یہ بلائے اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. ایک تو دلیل یہ پیش کی گئی ہے اور دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے. ہوا چل رہی تھی, ہوا کے چلنے کی وجہ سے آپ کی لنگی آپ کی پنڈلیوں پر سے ہٹ گئی, ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آنے لگی. اس کو دیکھ کر غیر اختیاری طور پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اثقلوا فی المیزان من احد, ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے کیا ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے میزان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. اس سے اللہ کیا ہے بعض یہ روایت مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الادب المفرد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. بہرحال یہ دونوں روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پہلے قول کے قائلین اس طرف گئے ہیں کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ صحائف اعمال جن رجسٹروں میں جن دفتروں میں اعمال لکھے جاتے ہیں ان دفتروں کو ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا. صحائف اعمال ابو بکر ابن فورق, امام الحرمین, ابو العباس قرطبی, ابو عبداللہ قرطبی یہ اس طرف گئے ہیں اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مفسرین کا قول قرار دیا ہے اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جو ہے جمہور کا قول قرار دیا ہے. اور اس سلسلے میں ان کا استدلال ترمذی شریف کی وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے. بطاقہ عربی زبان میں کہتے ہیں چھوٹی سی پرچی کو. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز برسر محشر اللہ تعالیٰ میری امت کے آدمی کو الگ نکالیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اس کے گناہوں کے رکھے جائیں گے, ہر دفتر اتنا بڑا حد نگاہ تک پہنچا ہوا, اس میں اس کے گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں. باری تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اتنکر من ھذا شیئا, کیا یہ ان رجسٹروں میں ان دفاتر میں تیرے جو گناہ لکھے گئے ہیں ان میں سے کسی کا تو انکار کرتا ہے؟ اظلمک الحافظون میرے وہ فرشتے جو ہمارے نام اعمال لکھنے والے ہیں کیا انہوں نے کچھ گناہ ایسے جو تنہیں نہ کیے ہوں اندر لکھ کر تیرے ساتھ کوئی ظلم وغیرہ کیا ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ بالکل نہیں, نہ تو جو ہے میں ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہوں, یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں اور آپ کے فرشتوں نے بھی یہ گناہ جو میرے نام پہ لکھے ہیں وہ برابر لکھے ہیں, ایسا نہیں کہ میں نے نہ کیے ہوں اور لکھ دی ہوں. پھر باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ اللہ کا عذر, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ دیکھیے یہاں ایک نقطہ ہے کہ مجرم نے جرم کا اقرار کر لیا, پھر بھی آگے اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں تیرے پاس کوئی عذر ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے لیکن اس جرم کے ارتکاب میں کوئی ایسی معذوری مجبوری ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تو لوگ بھی اس کو معذور سمجھیں گے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں جو ہے نا اس پر عمل نہیں ہوتا مدارس کے اندر. ہاں ہو گیا سزا داری کر لی جائے تو آگے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اللہ کا عذر کہ کوئی معذوری تو نہیں تھی تمہارے پاس. یہاں تو بہرحال یہاں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیسرے پھر یہ بھی پوچھیں گے اللہ کا عذر کہ تیرے پاس کوئی عذر نہیں, کوئی عذر نہیں. تو پھر باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہمارے یہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا, تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, چنانچہ ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا اور وہ پرچی اس کو دی جائے گی, لے یہ لے گی اور جہاں اعمال تولے جاتے ہیں ترازو میں جا اور اپنی اس نیکی کو بھی مار. اب جیسا کہ عام طور پر آدمی سمجھتا ہے, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 99 دفتر گناہوں کے حد نگاہ تک ہر دفتر جو ہے پھیلا ہوا ہے, میرا ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ یہی عرض کرے گا بھائی دادا میں اپنے اعمال کو تلوانے کے لیے وہاں جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں جا کے کیا کروں, یہ ایک چھوٹی سی پرچی ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے نہیں, ہمارے یہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا, جاؤ تو. چنانچہ اس کو بھیجا جائے گا, وہ وہاں جائے گا, پہلے سے ہی وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 99 دفاتر کی وجہ سے وہ پلڑا زمین کے ساتھ اس بوجھ سے لگا ہوا, اور پھر اب یہ پرچی لے کے جائے گا, وہ پرچی دوسرے خالی پلڑے میں جہاں رکھی جائے, رکھتے ہی وہ پلڑا اس پرچی کے بوجھ سے ایسا زمین کے ساتھ جلدی سے بیٹھے گا کہ سامنے والے پلڑا اٹھ کر کے اس کے اندر سے جو رجسٹر ہے وہ ہوا میں منتشر ہو جائے. اس کا اتنا وزن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام کے سامنے اور کون کیا چیز وزنی ہو سکتی. بہرحال یہ روایت موجود ہے ترمذی شریف میں, ابن ماجہ شریف میں بھی ہے, اور جو ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے, اور جو ہے اسی سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ صحائف اعمال وہ دفاتر وہ رجسٹر جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں ان کو ترازو کے اندر تولا جائے گا. ایک جماعت اس طرف گئی ہے, جبکہ تیسری جماعت ہے اس سلسلے میں وہ جو ہے جس میں حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں اور یحییٰ ابن معین ہیں, نہیں علی ابن مدینی ہیں, اور جو ہے ابو ذرا راضی ہیں, ابو حاتم راضی ہیں, اور ابن زید حنبلی ہیں, اور بھی جو ہے اکابر ہیں, اس میں امام بخاری بھی ہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ خاص ان اعمال کو ہی ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا, اعمال ہی رکھے جائیں گے. چنانچہ امام بخاری چونکہ اسی مسلک کے قائل ہیں اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان گویا اہل سنت و جماعت کے جو 3 قول تھے اس میں سے وہ جو تیسرا قول خود اعمال کو تولا جائے گا, اسی کو وہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُحْسَبُ, انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. گویا یہ کلمہ لا کر یہ دعویٰ پیش کر کے امام بخاری اہل سنت و جماعت کے اس تیسرے گروہ کی موافقت کرنا چاہتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ خود اعمال کو ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا. البتہ یہاں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو کوئی مجسم چیز ہے نہیں, اس کو کیسے ترازو میں رکھا جائے گا؟ جواب دیا گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا, اس زمانے میں تو لوگوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ وہ مجسم چیز نہیں ہے, اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ مجسم چیز ہی کو کیا ہے تولا اور ناپا جا سکتا ہے. آج جب کہ سائنس نے ترقی کی اور ایسے ایسے آلات ایجاد ہوئے, ایسی چیزیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے ان کو بھی تولا اور ناپا جاتا ہے. سردی اور گرمی, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, حرارت اور برودت کو ناپا جا رہا ہے, اور ہمارے خون کا جو دباؤ ہے پریشر, اس کا کوئی اپنا جسم نہیں ہے, اس پریشر کا اس دباؤ کا وہ بھی ناپا جاتا ہے, باقاعدہ آلات ہیں اس کے. ہمارے خون کے اندر شوگر, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, وہ بھی باقاعدہ ناپی جاتی ہے. اور جو ہے وہ خون کے اندر وہ گاڑھا واڑا ہوتا کیا کہتے ہیں کولیسٹرول, وہ ناپا جاتا ہے. اب تو مطلب یہ ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہو گئی, کسی کو کوئی اشکال, یہ بجلی ہماری جو ہم استعمال کرتے ہیں, ہر مہینے دو مہینے میں ہمارا بل آتا ہے وہ میٹر کے ذریعے سے. میٹر کیا نا, بجلی کہاں نظر آتی ہے, آپ تار کو کھول کر کے دیکھ لیجیے اندر کچھ ہے. تو بہرحال ایسی چیزیں جن کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے وہ بھی باقاعدہ ناپی اور تولی جا رہی ہیں, سب کوئی اشکال کی بات نہیں رہی. ویسے اس زمانے کے اعتبار سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان اعمال کو ایک جسم عطا فرمائے, اس کو جسم اللہ کی طرف سے دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف ہی کے اندر روایت ہے کہ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, جنتی سر اٹھا کر کے دیکھیں گے, ان کو ایک مینڈا بتلایا جائے گا, مینڈے کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتے ہیں, کیا ہے؟ یہ موت ہے, ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا. پھر جہنمیوں کو بھی پکارا جائے اور وہ بھی یہی جواب دیں گے. اب دیکھیے موت ایک مانوی چیز ہے, لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو میڈے کی شکل عطا فرمائیں گے. تو بہرحال مانویات کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی جسم عطا فرمائیں, اللہ اس پر قادر ہیں, اور اسی کو تولا جائے نامے اندر ترازو کے اندر, تو یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ اسی کو امام بخاری چونکہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُحْسَبُ کو ذکر کیا ہے. اور آگے اب جو ہے لفظ پست آیا, اس کی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری عادت ہے کہ وہ لغوی تحقیقات بھی پیش کرتے ہیں کوئی لفظ ایسا آیا ہو. تو اس پست کی مناسبت سے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, ائمہ تفسیر میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کے حوالے سے امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ رومی زبان کے اندر قسطاس انصاف کو کہتے ہیں. یہاں چونکہ لفظ قسط آیا اس کی مناسبت سے انہوں نے یہ کلمہ یہاں پر ذکر کیا ہے, کیونکہ اس کا مادہ بھی وہی ہے قسطاس کا. اب ایک سوال یہاں قائم ہوا, پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کے کلمات اور الفاظ بھی موجود ہیں, یعنی مستقل شرع نے آغاز کیے. ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر, ویقال کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کر رہے ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ رحمت اللہ علیہ کا قول عام طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں لغوی تحقیقات میں ان کی کتاب مجاز القرآن سے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، یہ بھی اسی سے لے رہے ہیں لیکن نام نہیں لیا، بھائی وقالو کہہ کر کے ذکر کیا، یہ کہا جاتا ہے کہنے والے وہی ہیں ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کہ القسط مصدر المخسط، قسط جو ہے وہ مخسط کا مصدر ہے، اور مخسط کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ اب یہاں علامہ کرمانی شارح بخاری نے سوال قائم کیا کہ مخسط جو ہے وہ تو باب افعال سے اس میں فائل کا صیغہ ہے، اور قسط تو باب افعال تو مزید فی میں شمار ہوتا ہے، اور قسط جو ہے وہ تو مجرد ہے، بھلا یہ مجرد یہ اس کے لیے کیسے مصدر بن سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ یہ مصدر المصدر ہے۔ خیر، قسط یعنی انصاف، اور عمل قاصد، اسی قسط سے مجرد ہی کے اندر اس میں فائل کا صیغہ اگر لائیں گے تو اس کا ترجمہ جالب سے کریں گے۔ ویسے گویا قرآن اور حدیث کے نصوص میں مقصد کو عادل کے معنی میں اور قاصد کو ظالم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ باب افعال میں جا کر کے یہ کیسے ہو گیا، مجرد کے اندر تو وہ ظلم کے معنی میں تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں دو لفظ ہیں، ایک تو لفظ قسط ہے قاف کے کسرے کے ساتھ، اس کا معنی تو ہوتا ہے انصاف، اور ایک ہے قسط قاف کے فتح کے ساتھ جو ظلم اور جور کے معنی میں آتا ہے۔ اگر یہ مقصد باب افعال کے اندر جو اس میں فائل کا صیغہ ہے، اگر باب یہ قسط سے بنا ہے تو باب افعال کے حمزے کو جو ہے وہ سلب ماخذ کے لیے، جیسا کہ آپ نے صرف کی کتابوں میں پڑھا ہے تو وہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، گویا المقصد یعنی اقسط یعنی سارا مسلوب القسط، کہ وہ اس کے اندر سے ظلم نکال لیا گیا یعنی منصف کر لیا، اور اگر وہ قسط سے مانا جائے تو باب افعال کے حمزے کو سیرورت کے معنی میں لیں گے، تو گویا یعنی اقسط یہ سارا ذات اس دن انصاف والا ہو گیا، جیسے بولتے ہیں البنت الناقت و سارت الناقت و ذات لبن، یا الاطفلت المرأت و سارت المرأت و ذات طفل، کہ عورت بچے والی ہو گئی۔ یہاں گویا باب افعال سیرورت کا معنی دینے کے لیے آیا۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روایت پیش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے۔ اب یہاں شرح فرماتے ہیں کلمہ بول کر کلام مراد لیا ہے، ویسے اردو میں تو کلمہ کلام ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ دراصل نحویوں نے لفظ کلمہ کو ایک مخصوص معنی کے لیے جو ہے استعمال کر لیا، اس کی وجہ سے شرح کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ یہاں کلمہ کلام کے معنی میں ہے، دو کلام دو جملے ایسے ہیں جو حبیبتان الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے اور محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان اور میزان یعنی ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ بس یہ جو ثقیلتان فی المیزان آیا یہاں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کلموں کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ترازو کے اندر کیا ہے، بھاری، معلوم انہیں کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا، اس سے معلوم ہوا اعمال ہی رکھے جائیں گے، صحائف اعمال یا اصحاب اعمال نہیں۔ بس امام بخاری کا جو دعویٰ تھا ان اعمال بنیان وقولهم یوزن، یہ چونکہ قول ہے اس لیے، اور قول بھی اعمال ہی کی ایک قسم ہے، اس معنی کر کے قول جب تولا جائے گا تو اعمال بھی تولے جائیں گے۔ بارہ انہوں نے اس طرح اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، اور یہ کلمتان یہ موصوف ہے، اور حبیبتان الرحمن اس کی پہلی صفت، خفیفتان علی اللسان دوسری صفت، اور ثقیلتان فی المیزان تیسری صفت، یہ اپنی تینوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ موصوف صفت ہو کر کے یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے. عام طور پر تو شرح یہی کہتے ہیں. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہ نہیں، وہی مبتدا ہے. جملہ اسمیہ کی اصل ترتیب یہی ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے. علامہ ابن حمام تو کہتے ہیں وہ اپنی اصلی ترتیب پر ہے. پہلے بتانے اپنی تینوں صفت کے ساتھ مل کر کے موصوف صفت ہو کر کے یہ مبتدا ہوا، اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم یہ خبر ہوا. جبکہ عام طور پر شرح یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اصل ترکیب جو ہے جملہ اسمیہ کی یہ ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے، یہاں خبر کو کیوں مقدم کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو علم معانی میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنے کی جو وجوہات بتلائی گئی ان میں ایک وجہ تشویق، یعنی سننے والے کے دل میں شوق پیدا کرنا. یہاں بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق پیدا کرنے کے لیے، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. جب آپ نے یہ فرمایا تو سننے والوں کے دل میں شوق پیدا ہوا، کون سے ہیں وہ کلمے؟ لیکن ابھی وہ کلمے بدل آگے پھر فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ ہلکے ہیں، اور اس شوق پہ اضافہ ہوا. پھر آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہیں، اس شوق میں اور زیادتی ہوئی، وہ انتہا کو پہنچ گیا. تو پھر آگے بتایا گیا وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. بہرحال ہمیں تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشاد سے یہ سبق لینا ہے کہ قیامت کے روز اعمال کو گنا نہیں جائے گا، کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا. اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کے اندر کیا پیدا ہو، وزن. اب وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ تو وزن تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. ایک تو وزن پیدا ہوتا ہے ایمان سے. کافر لوگ کتنے ہی اعمال کریں لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر وزن بالکل نہیں ہوگا. قرآن پاک میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ کفار نے جو اعمال کیے تھے ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے ان کے اعمال کو ہوا میں اڑنے والے ذرات کی طرح بے وزن بنا دیا. اور اسی طرح سورہ کہف میں جو فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کافروں کفر کی وجہ سے ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں. اور وزن پیدا کرنے والی چیز پہلی چیز تو ہے ایمان، دوسری چیز ہے اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے، کسی اور طرف سے کوئی عمل نہ کیا جائے، شہرت کے لیے، ناماوری کے لیے، یا ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں. چھوٹا سا عمل ہو اگر خالص اللہ کے لیے ہوگا تو بڑا وزنی اور قیمتی ہے، اور بڑے سے بڑا عمل ہو اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں. اور تیسری چیز جو وزن پیدا کرتی ہے وہ ہے صدق، یعنی اس عمل کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. آدمی کتنے اخلاص سے کرے لیکن اگر وہ طریقہ جو کر رہا ہے وہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں وزن نہیں ہوگا. اسی لیے بدعت چاہے کتنی بڑی کیوں نظر آتی ہو ظاہر کے اعتبار سے، لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا. بہرحال وزن پیدا کرنے کے لیے ان تین چیزوں کی ضرورت ہے. اور اس طرح گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری حدیث کو اپنی کتاب کی پہلی حدیث کے ساتھ جوڑ لیا. پہلی حدیث میں تھا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے, وہاں اخلاص ہی کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا تھا, وہ اس میں اخلاص کا سبق دیا تھا. یہاں یہ روایت لا کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو ترازو کے اندر وزن پیدا ہوا اس کا سبب کیا ہے, اخلاص ہے. یہ اخلاص ہوگا تو عمل میں وزن آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمارا نصاب درس نظامی کا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سعادت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال فرمایا اور آپ نے اپنے اساتذہ سے اس نصاب کو مکمل کیا. لیکن یہ نہ سمجھ لیں کیا آپ فارغ ہو رہے ہیں تو سارا علم آپ نے اپنے اندر سمو لیا, نہیں. ابھی اس نصاب کی وجہ سے تو آدمی کے اندر صرف صلاحیت پیدا ہوتی ہے گویا آگے علوم کو حاصل کرنے کی. یہ تو گویا آپ کے اندر اس نصاب کی تکمیل کے نتیجے میں اتنی استعداد پیدا ہوئی کہ اب آئندہ کتابوں کے مطالعے کے لیے آپ کو اساتذہ کی ضرورت نہیں رہی, آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں. ہاں کہیں رکیں پھر اساتذہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم کی جو ہے کہ اس مروہ جانی صاحب کو مکمل کرنے کا موقع عطا فرمایا. وہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمل کا بھی اہتمام کریں. علم جو ہے بذات خود مقصود نہیں ہے. اسلام علم برائے علم کا قائل نہیں, بلکہ علم برائے عمل. اصل تو علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کے واسطے. احادیث میں بھی قرآن میں بھی اسی کی طرف متوجہ کیا گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علم چندا کے بیشتر خانی, عمل در تو نیست نادانی, چار پایا بھرو کتابیں نہ محقق بود نہ محقق بود نہ دانش مند, چار پایا بھرو کتابیں چند. کہ علم کتنا ہی پڑھ لو اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم جاہلی ہو. جیسے جانور کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اس کی وجہ سے وہ کوئی دانش مند اور محقق نہیں بن جاتا. جیسے آج کل کسی سی ڈی کے اندر 10 کتب خانے جتنی کتابیں بھری ہوئی ہو وہ سی ڈی علامہ نہیں کہلاتا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ چاہے کتنی کتابیں اندر جو ہے جمع لگا دی ہوئی ہوں وہ تو وہ محقق و دانش مند نہیں کہلائے گی. تو اپنے اندر لیے ہوئے اتنا تو آپ اصل تو ضرورت ہے اس کی, آپ عمل کا اہتمام کریں. اور ابھی طلب علمی کے زمانے میں عام طور پر عمل کے معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے, اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی طرف آپ توجہ کریں اور اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ جس کے اوپر اللہ کے جو ہے مقبول بندوں نے اعتماد کیا ہو, اہل اللہ کی طرف سے جس کو قابل اعتماد اور معتمد قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کا سلسلہ اس سے قائم کریں اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی طرف متوجہ کریں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اہل حق کا معتدل مسلک ہمارے اکابر دیوبند کا عطا فرمایا ہے. کبھی اس سے سرے منہ تجاوز مت کرنا, اسی کے اوپر قائم رہنے کا اہتمام ہو. اور اس سلسلے میں اپنے اساتذہ اور اپنے مربیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ اور تعلق قائم رہنا چاہیے. اور یہاں سے جانے کے بعد بھی انہی کی رہنمائی میں انہی کے مشورے سے آپ دینی علمی خدمات انجام دیں, اسی میں برکت ہوگی. اور آپ جب اس طرح خدمات انجام دیں گے تو وہ دل سے خوش ہوں گے, آپ کے لیے دعائیں کریں گے جو آپ کی ترقی کا باعث ہوگا. بہرحال خود رائے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں, فتنے کا زمانہ ہے. اور فتنہ جو ہے جو خود رائی والا آدمی ہوتا ہے اس کو پہلے اچک لیتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے تابع بناؤ, ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرو, کوئی قدم آگے نہ بڑھاؤ, انشاءاللہ کامیاب رہو گے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. پیوستہ رہے شجر سے, امید بہار رکھ درود شریف پڑھنے میں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, اب تک کی ہماری زندگی اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری. جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو, اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں تم کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو عقائد حقا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقۂ جاریہ بنا دے. اللہ آج کی مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تمام کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ آج کی اس مجلس میں جنہوں نے اپنے حدیث کی تکمیل کی ہے اللہ ان کو بھی بے انتہا قبول فرما. ان میں سے ہر ایک کو اللہ اپنے دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. طلب علمی کی اللہ زمانے کی غفلتوں، کوتاہیوں، معاصی اور اللہ گستاخیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، سب کو اللہ معاف کرتے ہوئے اے اللہ دین کی مقبول خدمات کے لیے ان میں سے ہر ایک کو قبول فرما دے. ان سے ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور ان کے مربیوں نے جو امیدیں قائم کی ہیں اللہ ان سب کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو مفتاح الخیر اور مغلاق الشر بنا دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی ہم تلفیوں سے پورے پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب و ندا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر عمل فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دامن ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول ابدی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، خاص طور پر ہمارے اقابر میں سے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان تمام کو صحت قوت عطا فرما کر ان کے سایہ تعدیر صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم فرما، اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو محفوظ ہیں ان کو بری فرما، اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک، اے اللہ شیعیت و رافضیت کے شر ان کی سازشوں ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما، دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے ادب و احترام اور تقدس کی حفاظت فرما، جو حکمران اے اللہ اس کے تقدس اور اس کے ادب و احترام کو مجروح کر رہے ہیں اے اللہ ایسوں کو اقتدار سے ہٹا کر تیرے ایسے نیک بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما، جو اس کے ادب و احترام اور تقدس کو اے اللہ قائم کرنے والے ہیں، اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناروا مفاسد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام فرما، اللہ آنے والے انتخابات کے اندر اللہ سمجھداری سے اللہ اہل اسلام کو اپنے حق کے اللہ خود اختیاری استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آئندہ انتخابات میں اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، انصاف سے پیش آنے والے، خود ان کے درمیان کوئی تفریق کرنے والے نہ ہوں، اللہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما، اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مناصب عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما کر. اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اے اللہ، آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کے مقبول مجموعے کی تکمیل کی نسبت سے تیرے بندے قرب و جوار دور و دراز سے اس امید پر آئے ہیں کہ جو کچھ مانگا جائے گا وہ ملے گا. اے اللہ، ان کی امیدیں پوری کر. اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا طالبین فلا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.